أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون یہ آیات سورہ یونس کی 21-24 آیات ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم اپنے بندوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں یعنی بندوں پر بے رحمت کا سلوک فرماتے ہیں, یہاں لفظ بندوں کا ترجمہ شاید درست نہیں, اناس ہے یعنی لوگوں کو پتہ نظر اس کے کہ وہ خدا کے بندے بننے کی اہلیت رکھتے بھی ہیں کہ نہیں, عمومی لفظ ہے. تو یوں کہنا چاہیے کہ جب ہم انسانوں کو بنی نوع انسان کو اپنی رحمت کا لطف چکھاتے ہیں بعد اس کے کہ ان کو کوئی مصیبت آ پڑی ہو, اذا لہم مکرم فی آیاتنا پھر وہ ہماری آیات میں مکر کرنے لگ جاتے ہیں. قل اللہ اسرع مکرا, ان سے کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے میں سب سے زیادہ تیز ہے. ان میں رسلنا یکتبون ما تمکرون, ہمارے بھیجے ہوئے ہمارے رسول ہمارے فرستادہ لوگ وہ سب باتیں لکھ رہے ہیں جو تم مکر کے طور پر کرتے ہو. اذا اذقنا الناس رحمۃ من بعد ضراء مستهم, میں ایک ایسا گہرا انسانی فطرت کا فلسفہ بیان ہوا ہے جس کا صرف مذہبی دنیا ہی سے نہیں بلکہ عام انسانی دلچسپیوں کے ہر دائرے سے تعلق ہے. ایک انسان جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا, اور بسا اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میں تو گیا. بڑی بڑی مصیبتیں تو الگ بات ہے, میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹی سی بیماری بھی بعض لوگوں کو اس طرح مغلوب کر دیتی ہے کہ معمولی بیماری کے بھی وہ خود اپنے نفس میں افسانے گھڑتے رہتے ہیں. کسی کو کینسر ہو جاتا ہے, کسی کو کوئی اور گہری بیماری پکڑ لیتی ہے اپنے فرضی خیالوں میں ہی, اور وہم ہے کہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتے. اور پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطیاں بھی ہوئیں یہ غلطیاں بھی ہوئیں, آئندہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات بخشی صحت عطا فرمائی تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا. تو انسانی دلچسپی کے ہر دائرے سے اس گہری نفسیاتی سوچ کا تعلق ہے کہ جب انسان مشکل میں مبتلا ہو تو بسا اوقات وہ مشکل اس پر اس قدر غالب آ جاتی ہے کہ اسے نجات کی کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی, اور جب خدا تعالیٰ اس مشکل کو دور فرما دیتا ہے تو فرمایا اس کے بعد اذا لہم مکرم فی آیاتنا, پھر وہ ہماری آیات میں مکر کرنے لگ جاتے ہیں. یہ مضمون مذہبی دنیا پر بھی بڑی صفائی اور گہرائی کے ساتھ اطلاق پاتا ہے اور دنیاوی معاملات میں بھی. مذہبی دنیا میں اس طرح کہ قرآن کریم نے ہمیں جو فرعون کے زمانے کے واقعات بتائے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ بار بار فرعون کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئیوں کے عین مطابق پکڑا, اور جب ان کی پکڑ آئی تو وہ حضرت موسیٰ کی طرف بار بار دوڑے اور یہ کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو کیونکہ اب اس بلا کو تمہاری دعا کے سوا کوئی چیز ٹال نہیں سکتی. اور جب وہ بلا ٹل گئی تو اذا لہم مکرن فی آیاتنا کا دور شروع ہوا, اور انہوں نے دل میں سوچا کہ ہم نے کیا بے وقوفی کی تھی, یہ تو ایک روزمرہ کا ہونے والا حادثہ تھا, ایک ایسا واقعہ تھا جو انسانوں کے ساتھ پیش آتا ہی رہتا ہے. کبھی دریاؤں کے پانی گدلے ہو جاتے ہیں, کبھی مینڈک بڑھ جاتے ہیں, کبھی جوئیں کثرت سے پھیل جاتی ہیں, یہ تو روزمرہ کے ہونے والے واقعات ہیں. ان کا موسیٰ یا اس کی دعا سے کیا تعلق ہے؟ چنانچہ ان کا جو مکر ہے وہ آیات میں شروع ہو گیا, یعنی دیکھی تو انہوں نے آیات تھیں, خدا کی کھلی کھلی نشانیاں دیکھی تھیں, لیکن ان نشانیوں کو دنیا کی طرف منسوب کرنے لگے. اور پھر جب دوبارہ کسی بلا نے پکڑا پھر میں نے ہی وہی حرکت کی, پھر حضرت موسیٰ کی طرف دوڑے, پھر دعائیں کروائیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کے نتیجے میں جب اس بلا کو ٹال دیا تو پھر دوبارہ وہی آیات کے ساتھ مکر کا دور شروع ہو گیا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ 9 مرتبہ ایسا ہوا, 9 مرتبہ موسیٰ کی بیان کردہ وعید سے تعلق رکھنے والی یعنی انذاری پیشگوئیاں پوری ہوئیں, اور ہر بار یہاں تک کہ وہ قوم ہلاک کر دی گئی مسلسل وہ اسی طرح حضرت موسیٰ کے ساتھ اور خدا تعالیٰ کی آیات کے ساتھ سلوک کرتے رہے. یہی حال بدقسمتی سے آج کل پاکستان کا ہو رہا ہے, اور دن بدن یہ صورتحال زیادہ گمبھیر اور خوفناک اور پیچیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ عجیب بات ہے جسے وہ شاید ملا کر سوچتے بھی ہیں کہ نہیں, کہ جب سے اسلامائزیشن کا نام شروع ہوا ہے یعنی ملک کے اندر اسلام کو جاری کرنا, اور یہ ضیاء الحق صاحب کے دور کا قصہ ہے، وہاں سے بات چلی ہے. جب سے ساری قوم نے بحثیت قوم اسلام کے نام پر خدا کو خوش کرنے کی کوششیں شروع کی ہیں، مسلسل اللہ تعالیٰ کے عذاب اس قوم پر نازل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جگہ جگہ سے بلائیں ان کو گھیر کے چلی جا رہی ہیں. کوئی انسانی زندگی کا ایسا پہلو نہیں ہے جس میں امن رہ گیا ہو، کوئی انسانی تعلقات کا ایسا دائرہ نہیں ہے جو گندا نہ ہو چکا ہو. ہر وہ شہری جو پاکستان میں کسی پہلو سے زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے کوئی نہ کوئی حقوق کسی اور نے سلب کیے ہوئے ہیں. اگر کسی شخص نے نہیں کیے تو حکومت نے سلب کیے ہیں، حکومت نے نہیں کیے تو کسی قوم نے کر لیے ہیں. کسی نہ کسی پہلو سے ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ وہ آزادی کی سانس نہیں لے رہا، مجبور اور بے اختیار ہے اور بے بخت ہے. اور ظلم اتنا پھیل گیا ہے اور اتنا گہرائی میں جا چکا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی عزت بھی محفوظ نہیں رہی، معصوم بچیوں کی عزت بھی محفوظ نہیں رہی. اغوا ہو رہے ہیں دن بدن اور بڑی بڑی قیمتیں مانگی جاتی ہیں. بعض ایسے غریب لوگ ہیں جنہوں نے مجھے خود اپنی داستان لکھی کہ بچہ ہمارا اغوا ہو گیا ہے اور جتنا مطالبہ ہے اگر ہم ساری جائیداد بیچ دیں تب بھی وہ مطالبہ پورا نہیں کر سکتے، اور شرط یہ ہے کہ اگر ہم مطالبہ پورا نہیں کریں گے تو بچے کو قتل کر کے اس کی لاش ہمارے پاس بھجوا دی جائے گی. اور وہ لکھتے ہیں کہ یہ کوئی دھمکی نہیں، یہ روزمرہ کی باتیں ہیں. معصوم بچوں کو قتل کر کے واپس ماں باپ کے پاس بھیجوا دیا جاتا ہے یا نہروں میں بہا دیا جاتا ہے کہ ان کے ماں باپ کچھ پیسے نہیں دے سکے. چوری، اچکا پن، ڈاکے، ودیانتی، عدالتوں میں جھوٹ، کوئی ایک پہلو بھی پاکستانی زندگی کا ایسا باقی نہیں رہا جہاں اسلام جاری و ساری دکھائی دیتا ہو. اور کثرت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی ناراضگی کی علامات ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں. جس طرح حضرت نوح کے سیلاب نے قوم کو غرق کیا تھا، اسی طرح بدیوں اور معاصی کا اور بے اطمینانی اور بدمنی کا ایک سیلاب ہے، اس میں ساری قوم غرق ہوئی پڑی ہے اور ان کو یہ علم نہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے. آج بھی اخباروں میں بڑے دھڑلے سے اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں، شریعت کے قصے چل رہے ہیں اور مولویوں کے قبضے میں اسلام دے کر اسلام کے ساتھ حد سے زیادہ جو بے وفائی ہو سکتی تھی وہ کی جا چکی ہے. یہ کوئی نہیں سوچتا کہ اگر یہ چیزیں خدا کی خاطر تھیں، واقعی اسلام کی محبت میں تھیں، تو خدا کو کیا ہو گیا ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیں انعام دینے کی بجائے جوتیوں پر جوتیاں مارتا چلا جا رہا ہے. ایسی نیک قوم جس نے اتنے لمبے عرصے تک پاکستان بننے کے بعد جد و جہد جاری رکھی کہ بالآخر اس ملک کو اسلامی بنانا ہے، ایسی نیک قوم جس نے اس جد و جہد کا دامن نہیں چھوڑا جب تک کہ ان مقاصد کو حاصل نہیں کر لیا اور یہاں تک کہ اسمبلیاں مجبور ہو گئیں، ان کے سر جھک گئے اور آخر شریعت اسلامیہ نافذ کر دی گئی. ایسی قوم کو انعام ملنا چاہیے تھا یا سزا ملنی چاہیے تھی، یہ پہلو کوئی نہیں سوچتا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ سب کچھ جماعت احمدیہ سے ظلم کے نتیجے میں ہے، یہاں تک تو ان کی فکر جاتی ہی نہیں، سوچ سے ہی محروم ہو چکے ہیں، دماغی قوتیں سلب ہو گئی ہیں. حالانکہ یہ ایک معمولی سی بات ہے، اگر احمدیہ مسئلہ نہ ہوتا تو ناممکن تھا کہ پاکستان کی سیاست مولوی کو اپنی جوتی کے نوک پر بھی رکھتی. صرف احمدیت کے تعلق کا خوف ہے، احمدیت کی جانبداری کا خوف ہے جو ہمارے سیاستدان کو دن بدن مولوی کے سامنے جھکنے پر مجبور کرتا چلا جاتا ہے. جب احمدیت کے تعلق کا کوئی دھمکی ہو تو اس دھمکی کے اثر سے نکلنے کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، عقل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں جتنا بھی باقی ہے، اور یہ نہیں سوچتے کہ دنیا کی سیاستیں اس طرح زندہ نہیں رہا کرتے. پہلو و پہلو ایک عام عدالت جاری ہے، ایک شرعی عدالت جاری ہو گئی، ایک عام قانون جاری ہے، ایک شرعی قانون جاری ہو گیا ہے، اور چند مولویوں کے ہاتھ میں شریعت کی تعبیر اس طرح چھوڑ دی گئی کہ شریعت کورٹ جو بھی فیصلے دیتی ہے اب یہ ہمارے پاکستانی اسمبلیوں کے نمائندے مجبور ہو چکے ہیں اپنے ہاتھوں خود جنہوں نے اپنے آپ کو رسیوں میں جکڑ لیا ہے کہ جو وہ کہیں اسلام کے نام پر اسے کرنے پر مجبور ہیں. اتنا دوگلا پن پیدا ہو چکا ہے ہمارے قانون میں کہ بعض قانون دان اس پر بڑی سخت تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. تو ایک موسیٰ کی قوم تھی, یعنی موسیٰ کے مقابل پر فرعون کی قوم میں کہنا چاہتا تھا, جو ظلم کرتی تھی اور ظلم کے بعد اتنی عقل ضرور رکھتی تھی کہ سمجھتی تھی کہ اس ظلم کا کچھ تعلق ضرور ہے ہماری شامت اعمال سے. بدعمالیاں ہیں تو شامت اعمال ہیں. اور پھر وہ جا کر اپنے ظلموں کی معافی بھی مانگتے تھے اور استدعا بھی کرتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو ٹال دے. اور قرآن کریم نے عبرت کے طور پر ان کے واقعات کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا. لیکن آج کے باشعور زمانے میں جبکہ تعلیم کا چرچا ہے, دنیا سمجھتی ہے کہ اتنا ترقی کر چکی ہے, اتنا آگے نکل گئی ہے, اس زمانے میں عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ پاکستان اور بعض دوسرے ملکوں میں اتنی سی سوچ بھی باقی نہیں رہی کہ وہ باتوں کے آپس میں رشتے تو ملا کے دیکھیں. کب سے پاکستان مصیبت میں مبتلا ہوا ہے؟ جب سے احمدیوں کو اسلام سے باہر نکالا ہے. اسلام کے اندر اسلام کی برکت کی یہی ضمانت تھی, یہی وہ تعویذ تھا جس کے نام پر اسلام کا تقدس جاری تھا. اور اس تعویذ کو تو آپ نے نکال کے باہر پھینک دیا, پیچھے پھر اسلام کیا اور اسلام کی برکتیں کیا, سب کچھ ہاتھ سے جاتا رہا ہے. اور مسلسل اس کے بعد سے سیاست گندی سے گندی ہوتی چلی جا رہی ہے, بکتی جا رہی ہے. ہارس ٹریڈنگ کا محاورہ ایسے کھلے کھلے استعمال ہوتا ہے جیسے روزمرہ کی کوئی بات ہے, کوئی شرم حیا کی بات ہی نہیں رہی. کرپشن سر سے پاؤں تک, ناخنوں تک پہنچ گئی ہے. کوئی زندگی کا ایسا شعبہ نہیں جہاں بددیانتی کے بغیر کام چل سکے. اور بے حیائی اتنی ایسی کہ دیکھیں سب کہتے ہیں الحمدللہ اسلام آ رہا, اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم اسلام کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. کہاں اسلام کے قریب ہو رہے ہیں کسی نے کبھی نہیں سوچا. اگر یہ ساری بدبختیاں اسلام ہے تو نعوذ باللہ من ذالک, اس اسلام سے تو دوری بہتر ہے. لیکن خدا گواہ ہے کہ یہ اسلام نہیں, یہ بدبختیاں تمہاری شامت اعمال ہیں. تم نے جو احمدیوں پر مظالم کر کے اسلام سے دوری اختیار کی ہے یہ اس کی سزا ہے, ورنہ اسلام سے قرب کی تو خدا سزا نہیں دیا کرتا. اسلام سے قرب کی تو جزا ہوتی ہے. بس یہ ساری مصیبتیں جو تم پر نازل ہو رہی ہیں تمہیں کون سمجھائے اور کیسے سمجھائے کہ اسلام سے قرب کے نتیجے میں نہیں بلکہ اسلام سے دوری کے نتیجے میں ہے. اسلام کے بنیادی حسین منصفانہ قوانین کو تم نے بالائے طاق رکھ دیا بلکہ بھاڑ میں جھونک دیا. اور کبھی تمہارے دل میں ادنا سی بھی ضمیر کی نے ادنا سا بھی چونگا نہیں دیا, ضمیر کی ادنا سی کسک بھی تم نے اپنے دل میں محسوس نہیں کی کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کس مقدس نام کو کیسے استعمال کر رہے ہیں. اور مکرن فی آیاتنا ہے کہ وہ جاری ہے اور مسلسل چلتا چلا جا رہا ہے. ہر مصیبت کے لیے کوئی نہ کوئی نیا نسخہ ہے جو پیش ہوتا چلا جا رہا ہے. جماعت اسلامی کہتی ہے کہ یہ جو اب مصیبتیں آئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے جماعت اسلامی سے ناراض کیا اور اس کی باتیں نہیں مانی. اور جمعیت علماء اسلام کہتی ہے کہ تم نے چونکہ اسلام کی ہماری تعبیر کو قبول نہیں کیا بلکہ کوئی اور اسلام جاری کر دیا ہے, اس لیے خدا تعالیٰ تم سے ناراض ہو گیا. پہلے خدا ناراض کیوں نہیں تھا جبکہ اسلام کا نام بھی نہیں تھا, جبکہ انصاف کی حکومت تھی؟ اس وقت خدا کہاں چلا گیا تھا, اس کی غیرت کہاں تھی؟ اچھا بھلا پاکستان تھا, ساری دنیا میں اس کی عزت تھی, شہرت تھی, ہر جگہ انصاف جاری تھا. بددیانتیاں تو ہر ملک میں ہوتی ہیں مگر پاکستان میں برائے نام تھیں, بہت معمولی سی. ایک پولیس کا محکمہ تھا جو بدنام تھا, اب تو پولیس کا محکمہ نیک نام تو نہیں کہہ سکتے لیکن باقی سب محکمات سے مل جل سا گیا ہے, سارے پولیس کے اہلکار لگتے ہیں. ہر جگہ نحوست ہے, ایسی نحوست ہے جو چہروں پر لکھی جا چکی ہے. قرآن کریم تو فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کی نشانیاں, ان کی پاک نور کی علامتیں سجدوں کے اثر سے ان کے چہرے پر لکھی گئی ہیں. और इनके चेहरों पर जगह जगह देखें आप, जिस दायराकार में आपका ताल्लुक किसी हुकूमत के नुमाइंदे से हो, आपको वहां सजदों के नतीजे में नूर की कोई अलामत दिखाई नहीं देगी, बल्कि नुसरत दिखाई देगी। कुछ लोग यहां से इंग्लिस्तान से पाकिस्तान गए, वापसी पर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हम पहले पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान से ताल्लुक तो बहरहाल है, वो तो कभी टूट नहीं सकता, और शायद इसी ताल्लुक की वजह है कि बेहद दिल बर्दाश्ता होकर लौटे। बाद माओं ने कहा कि बच्चों को बड़े शौक से लेके गए थे, लेकिन इतनी तकलीफ हुई है जाकर कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। छोटी सी छोटी चीज में भी रिश्वत न दो तो काम नहीं बनता, सीट बुक कराने में भी रिश्वत देनी पड़ती थी। उन्होंने यहां तक बताया कि पीआईए के जहाज में लाहौर से बुक हुई हुई सीट हमें देने से इनकार कर दिया गया, जहाज सीटें भर चुकी हैं। फिर किसी ने समझाया कि बेवकूफ, पैसे दोगे तो तुम्हारी रिजर्व सीट तुम्हें मिलेगी। तो हर शोबे जिंदगी में बदयानती अपने कमाल को पहुंच चुकी है, और इस्लाम की बातें हैं जो खत्म होने में नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आती वो कौन सा इस्लाम है, किन रगों में दौड़ रहा है, वो क्या खून है जो नौजबिल्ला में जालिक इस नाम से पलील हो रहा है। ये नाम तो खूनों को पाक करने वाला नाम था, ये नाम तो जिस रग में फड़के उस रग को जिंदा कर देता है, जिस लहू में शामिल हो उसे पाकीजा बना देता है। ये वही नाम है जिसने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके गुलामों को नई रूहानी जिंदगी अता की थी, एक रूहानी इनकलाब बरपा कर दिया था। आज ये उलट कैसे चल रहा है, ये सोचने की बात है। लेकिन कुरान करीम जैसा कि फरमाता है, क्या इनके दिलों पर ताले पड़ चुके हैं? अगर दिलों पर ताले पड़ चुके हों तो फिर कोई इलाज नहीं। मगर कुरान करीम ने साथ ये भी फरमाया, इज़ाहुम मकरून फी आयातिना, ये अपने नफ्स को कायल करने के लिए बहाने जरूर तलाश करते हैं, कोई न कोई मकर बना लेते हैं। आजकल ये मकर चला हुआ है, मुल्ला अपनी खिफत मिटाने की खातिर ये अवाम को बावर कराने के लिए कि ये सारी नहूसतें हमारी नहीं और हमारी फर्जी शरीयत की नहीं, बल्कि इस बात की नहूसत है कि हमारी ब्रांड का इस्लाम क्यों नहीं आया, नवाज शरीफ ब्रांड इस्लाम क्यों आया है, या बेनजीर भुट्टो ब्रांड इस्लाम क्यों लाया जाएगा। जब तक हमारी ब्रांड हमारी किस्म का इस्लाम नाफिज नहीं होता, उस वक्त तक तुम लोग बचते नहीं। हालांकि वो आखिरी दिन का होगा जो कमर तोड़ने वाला होगा। अभी तक खुदा का शुक्र है किसी मौलवी की मुकम्मल ब्रांड नहीं आई, अगर वो आ जाए तो इस मुल्क के बचने का सवाल ही बाकी नहीं रहता। खुदा करे उस दिन के से पहले पहले ये लानतों के बोझ जो अपने गर्दन पर अपने कमर पर लाद बैठे हैं उनको हल्का करना शुरू करें, और मकरून फी आयातना की बजाय तफक्कुर फी आयात की आदत डालें। मकर और तफक्कुर में ये फर्क है, मकर के नतीजे में इंसान बहाने तलाश करता है और असल वजह को छुपाता है, और दूसरी वजह सोचकर उनसे अपने जमीर की गलतियों पर पर्दे ढांपता है। लेकिन तफक्कुर के नतीजे में इंसान गहरा उतरता चला जाता है, बात की कुनह तक पहुंचता है, वो आखिरी सबब जिसकी वजह से कोई चीज एक कोई सिलसिला शुरू होता है उस आखिरी कुनह तक पहुंच जाता है, और ये कुछ मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान की तारीख को अहमदियत के साथ पाकिस्तान के सलूक की तारीख के साथ मिलाकर पढ़ें, हर बात ऐसी खुलती चली जाएगी जैसे दिन की रोशनी में आप कुछ देख रहे हों। बस एक मजमून तो मजहबी दुनिया से ताल्लुक रखने वाला मजमून है, जिसका तारीख से भी ताल्लुक है, हाल से भी ताल्लुक है, मुस्तकबिल से भी रहेगा। लेकिन इस ताल्लुक में जब हम आज के पाकिस्तान का जायजा लेते हैं तो बड़ा दुख होता है कि साबिका तारीख से इस्तेफादा करने की बजाय कौमें जब दोबारा वही ठोकर खाती हैं तो पहले से बढ़कर ठोकर खाया करती हैं, और ये एक हकीकत है। पहली गलती दोहराने वाली कौमें उस मुकाम पर नहीं ठहरा करती जो पहली गलती का मुकाम था, बल्कि हमेशा आगे बढ़ जाती हैं, और इसी तरह खुदा की पकड़ भी बिलाखिर आगे बढ़ती है, और इस जारी सिलसिले को दुनिया में कोई ताकत रोक नहीं सकती। एक और पहलू इसका जाती सोचों का पहलू है और रोजमर्रा की जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला है। وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی کسی مشکل میں مبتلا ہو تو ہر شخص کے دنیا کے اندر اسی قسم کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں کیوں اس مصیبت میں مبتلا ہوا، اب میں بچوں گا تو کیسے بچوں گا، اگر میں بچ گیا تو کیا کچھ کروں گا، اور دعائیں کرتا بھی ہے اور کرواتا بھی ہے بسا اوقات. لیکن جب بچ جاتا ہے تو ہمیشہ اس بچنے کا کریڈٹ یا اپنے آپ کو دیتا ہے یا اپنی کسی ہوشیاری کو دیتا ہے یا اپنے کسی علاج کو دیتا ہے یا اور کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے، اور ہمیشہ تعریف خدا کے لیے دل میں پیدا نہیں کرتا بلکہ اپنے لیے یا اپنی کسی ہوشیاری کے لیے تعریف کا جواب پیدا کرتا ہے. یہ ہمیشہ کا لفظ تو شاید درست نہ ہو، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جن کو خدا تعالیٰ اس ہلاکت سے بچاتا ہے، لیکن یہ روزمرہ کی ایک عام انسانی نفسیات سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے. ایک انسان کسی مشکل میں مبتلا ہوا اور دعا بھی کی اور ہاتھ پاؤں بھی مارے اور کوئی نہ کوئی تدبیر کہیں چل گئی، یا وہ یہ سمجھا کہ اتفاق سے میرا ایک ایسا دوست آ گیا جس کو مدت سے جانتا تھا لیکن تعلق نہیں رہا تھا، وہ موقع پر آ گیا اور میں نے اس سے بات کر لی، اور جب وہ مصیبت چل گئی تو اس کی تعریف جو ہے یا وہ دوست تک ختم ہو جائے گی یا اپنی ہوشیاری تک، کہ میں اگر اس وقت اس سے بات نہ کرتا تو شاید میرا مسئلہ کبھی حل ہی نہ ہوتا، اور اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ جو دعا کی تھی اس کے نتیجے میں خدا مسبب الاسباب ہے. یہ کیوں نہیں سوچا اس نے کہ خدا نے دوست کو بھیجوا دیا جسے کبھی ملاقات نہیں رہی تھی، خدا نے بر وقت اس کے دل میں خیال پیدا کیا کہ یوں ہو گیا ہوگا. ایک ایسی فیملی جس کو کسی ملک کا ویزا ملنا مشکل تھا، کیونکہ وہ مومن فیملی ہے، مومن خاندان ہے، دل کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، اس لیے میں ان کی مثال دیتا ہوں کہ ان کی سوچ مختلف تھی اس موقع پر، اور وہی مومنانہ سوچ ہے. ایک ایسی جگہ کا ویزا لینے کے لیے جہاں ایمبیسیز نے راستے بند کیے ہوئے تھے، کسی ایمبیسی کو ویزا نہیں دیتے، انہوں نے کوشش کی اور آخر خیال آیا کہ بے دلی سے، یعنی کوشش تو نہیں کی، پتہ کیا تو پتہ لگا کہ کوئی احتمال نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے. ان کے میاں نے یوں ہی بے دلی سے اپنے ایک دوست سے ذکر کیا کہ خواہش تو بہت تھی میرے بچے وہاں چلے جائیں لیکن کوئی صورت نہیں ہے. اس دوست نے کہا کہ صورت کیسے نہیں، ابھی جاؤ اور جا کے درخواست دے دو اور دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. انہوں نے جا کے درخواست دی، بغیر انٹرویو کے، بغیر کسی سوال جواب، بغیر بیوی بچوں کو بلائے سب کا ویزا فوراً دے دیا. اب اگر مطلوب سی آیاتنا کی سوچ ہوتی تو دماغ صرف اسی دوست تک ٹھہرتا کہ دیکھو کتنا عظیم شان دوست تھا، کیسے موقع پر کام آیا. لیکن چونکہ مومنانہ سوچ تھی، انہوں نے شروع سے آخر تک یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، جب وہ کسی بندے کے لیے تدبیر کرتا ہے تو کس طرح تدبیر کرتا ہے، کہ میں گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس دوست سے ہمیں کوئی خیر پہنچے گی، اور بغیر کسی تدبیر کے، بغیر کسی توقع کے، بغیر اس علم کے کہ اس کا اسمبلی سے کوئی دور کا بھی تعلق ہے. یوں ہی بے دلی کی سی بات تھی جو کر دی کہ چھوڑیں جی چھوڑیں، وہاں ہم کیسے جا سکتے ہیں، وہاں تو کسی ایم جی کو ویزا ملنے کا سوال ہی نہیں. اور معلوم ہوتا ہے اس دوست کا ایمبیسی میں کسی شخص سے گہرا تعلق تھا، اس نے اس کو جب بھیجا ہے تو کوئی بات ہوگی، لیکن اصل سبب یہ تعلق نہیں تھا، اصل سبب خدا کی تقدیر تھی اور وہ تدبیر تھی جو تقدیر کے نتیجے میں پیدا ہوئی. تو مطلوب سی آیاتنا اور تفکر سی آیاتنا دونوں میں فرق ہے. روزمرہ کی زندگی میں ہم سے بارہا یہ واقعات ہوتے ہیں، جب بیمار ہوتے ہیں اور اچھے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں دوائی سے پیدا ہوا، فلاں چیز سے پیدا ہوا. دوائیاں بھی کام کرتی ہیں مگر خدا کے اذن سے کام کرتی ہیں. صحیح دوائی تک ذہن کا پہنچ جانا بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. دوائی کو اجازت کی کام کی تب ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو. بس مومن کو ہمیشہ تدبر کی آیات چاہیے، تفکر کی آیات چاہیے، اور کبھی یہی مکر فی الآیات کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ یہ ہلاک کرنے والی عادت ہے. جن قوموں میں انفرادی طور پر آیات میں مکر کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، بحثیت مجموعی، بحثیت قوم، ان کی ساری قومی فکر ہی مکر سے آیات کی فکر بن جایا کرتی ہے، جیسے فرعون کی قوم اس سے پہلے اس وجہ سے حالات تھی، جیسا کہ اب ہم پاکستان میں بہت دردناک حالات دیکھ رہے ہیں، اسی طرح کی یہ زہر ہے جو افراد میں داخل ہوتا ہے، پھر قومی بیماری بن جاتا ہے، اور جب قومی بیماری بن جائے تو قوموں کو ہلاک کر دیا کرتا ہے۔ آپ اس بات پر نگران رہیں اور ہمیشہ نگران رہیں کہ جب بھی کسی مشکل میں مبتلا ہوں اور خدا تعالیٰ سے التجا کر کے اس مشکل سے نجات کے لیے خیر طلب کریں، اس خدا کی مدد طلب کریں اور وہ مشکل حل ہو جائے، تو خواہ کیسے ہی بڑے بڑے بت آپ کے سامنے کیوں نہ آئیں اور ہر ایک ان میں سے یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ میری وجہ سے تمہارا یہ مسئلہ حل ہوا، اب ان سب بتوں کی آواز کو رد کر دیا کریں اور گردن صرف خدا کے حضور جھکایا کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسباب کا شکریہ ادا نہیں کرنا، شکریہ ادا کرنا ہے مگر اللہ کے حکم سے، دل پوری طرح خدا کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور مطمئن رہنا چاہیے کہ جو کچھ ہمیں ملا محض اللہ کے فضل سے ملا، لیکن چونکہ خدا فرماتا ہے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اس لیے صاحب شکر بندہ بنے، اور یہی سچائی ہے، یہی توحید کامل ہے جس پر جماعت کو ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پیشتر اس سے کہ میں دوسرا خطبہ شروع کروں اور اس پہلے حصے کو ختم کروں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موریشس کی جماعت کا آج جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے، اور موریشس کی جماعت نے مجھ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ خطبہ جمعہ جو ہم بھی سن رہے ہوں گے یہ ہمارے جلسہ کا افتتاح بن جائے، اس لیے خطبہ جمعہ میں ہمیں مخاطب کہہ کر کے بھی کچھ باتیں کریں۔ تو چونکہ یہ سارا سلسلہ ریڈیو کے وسیلے سے خطبے کا دوسرے تک پہنچنا، یعنی ٹیلی کمیونیکیشن کے وسیلے سے خطبے کا دوسرے ملکوں تک پہنچنا موریشس سے شروع ہوا تھا، اور انہیں لوگوں کی برین ویو تھی، یعنی ایک خاص ان کے ذہن کی ایک لہر تھی جس سے یہ خیال پیدا ہوا، اس لیے ساری دنیا کی جماعتیں موریشس کی بہرحال ممنون احسان ہیں جن کو فوری طور پر براہ راست کی آواز کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ موریشس کی جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بہت ہی مستعد اور مخلص جماعت ہے، اور موریشس کے لوگ ذہین بھی ہیں اور اعلیٰ درجے کا سینس آف ہیومر، یعنی ذوق مزاح بھی رکھتے ہیں، اور بہت کاموں میں باقاعدہ اور مستعد ہیں۔ یہ اگرچہ جزیرہ ایسا ہے جس کو بیچ میں جا کر لوٹس ایٹرز کا خیال آتا ہے، یعنی ٹینیسن کی ایک مشہور نظم ہے لوٹس ایٹرز، جس میں ایک ایسے جزیرے کا نقشہ کھینچا گیا ہے جہاں ہمیشہ ایک ہی سا موسم رہتا ہے، بہت ہریالی ہے اور بہت سرسبزی اور شادابی ہے، اور زمین بھی مہربان ہے اور آسمان بھی مہربان ہے، اور لیکن اتنا مہربان ہیں دونوں کے دونوں کہ لوگوں کو اپنے کاموں کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، اس لیے وہ بے انتہا سست ہو گئے ہیں اور لوٹس کھاتے رہتے ہیں، افیم، اور وہ سارا دن ان کا سوائے تھے کوئی کام نہیں کہ افیم کھائی اور نشے میں دھت رہے اور خدا کی قدرت کے عجائب دیکھتے رہے۔ موریشس ویسے ہی جزیرہ دکھائی دیتا ہے جیسا ٹینیسن کے لوٹس ایٹرز کی نظم میں بیان کیا گیا ہے، مگر بالکل برعکس نتیجہ ظاہر کرنے والا جزیرہ۔ یہاں کے لوگ ایسے خوبصورت جزیرے میں ایسے دائمی اچھے موسم کا فیض پاتے ہوئے بھی بہت محنتی ہیں، بہت مستعد ہیں، جماعتی کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت باقاعدہ اور مستعد اور ہر آواز پر لبیک کہنے والے، اور ذہنی لحاظ سے اچھی اچھی باتیں ان کو سوچتی رہتی ہیں۔ صرف ان سے شکوہ یہ ہے کہ تبلیغ کے معاملے میں جیسا ان سے توقع تھی آغاز میں تو پوری کی، لیکن اب کچھ سست ہو گئے ہیں۔ اگر دنیا کے معاملے میں لوٹو سیٹر نہیں بنے تو خدا کے لیے تبلیغ کے معاملے میں تو لوٹو سیٹر نہ بن جاؤ، یہ ایک وہ جگہ ہے جہاں لوٹو سیٹر ہونا حرام ہے، इसलिए अगर आप लोग खुदा की नेमतों का जो उसने आप पर नाज़िल फरमाई शुक्र अदा करते हुए पूरी मेहनत के साथ अपने जज़ीरे को वो रूहानी नेमत भी अता करने की कोशिश करें जिससे आप फैज़याब हो रहे हैं, तो वाकई इस दुनिया में जज़ीरा हर पहलू से जन्नत निशान बन सकता है। इस सिलसिले में सर जोड़कर बैठने की जरूरत है। आप लोगों को खुदा ने अच्छा ज़हन अता फरमाया है, तरकीबें सोचती हैं, मेहनत कर लेते हैं, लोगों के अंदर जज्ब होने की ताकत मौजूद है, दिल जीतने की ताकत मौजूद है। वो कौन सी चीज है जिसकी तब्दील में जरूरत हो और आपको मुहैया ना हो? इसलिए सब कुछ है। अगर दुआ की कमी है तो फिर दुआएं करें, और जिस तरह भी हो अपनी सबका कोताहियों की तलाशी करने की कोशिश करें। मैं समझता हूं कि अगर मॉरिशस की जमात पूरी तरह मुस्तैद हो जाए तो जैसा कि मॉरिशस के आमतौर पर लोग हैं, साफ लोग हैं, जल्दी असर कबूल करने वाले हैं, मुखालफत का असर भी जल्दी कबूल कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी लोगों की तरह मुखालफत के रंग को पक्का नहीं करते, बल्कि जहां शफाफ पानी मिला वो रंग धुल गया और दूसरा रंग कर गया, लेकिन खुदा का रंग पक्का हुआ करता है। वो जब चढ़ता है तो फिर वो इस बात की जमानत खुद देता है कि वो रंग मुस्तकिल रह गया। तो मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह आपने दूसरे गंदे रंग जो आप पर पहले अहमदी होने से पहले करे हुए थे एक दफा धो डाले और खुदा के रंग में रंगीन हुए और खुदाई लोगों की सिफात अपनाने की कोशिश की है, अगरचे ये बहुत सी मंजिलें अभी इस मामले में तय होने वाली हैं, ये नहीं मैं कहता कि आप दर्जा कमाल को पहुंच गए हैं, लेकिन दुनिया की जमातों में आपका एक ऐसा मुकाम है कि मुझे बहुत अजीज है। इस पहलू से मैं आपसे तवक्कु रखता हूं और इस तवक्कु रखने का हक रखता हूं कि अगर आप खुदा के फजल के साथ तबलीग की तरफ भरपूर तवज्जो दें तो इस जज़ीरे की चंद सालों में किस्मत बदल सकती है, और ये दुनिया ही में नहीं बल्कि दीन में भी एक जन्नत निशान जज़ीरा बन सकता है। अल्लाह ताला आपको इसकी तौफीक अता फरमाए और अहले मॉरिशस को भी तौफीक अता फरमाए कि आपके नेक रंग इख्तियार करें और जल्द अज जल्द अहमदियत के पुरामन आगोश में आ जाएं। इस मुख्तसर इफ्तिताही खिताब के बाद अब मैं इस खुतबे को खत्म करता हूं और मशहूर खुतबा पढ़ूंगा।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तग़फिरुहू व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر